حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. صلوات بھیجے محمد وآلہ وسلم. سب سے پہلے یوتھ کراچی کے ہمارے یہ دوست جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے،
ضلع کی طرف سے
جنا ٹاؤن کی طرف سے جو پروگرام ہے، میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. ماہ محرم قبلہ آ گیا جی، ادھر آئیے، بلکہ اسٹیج پر آئیے آئیے قبلہ. صلوات بر محمد والے محمد. ما صلی اللہ بار دیگر صلوات. ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اربعین انشاءاللہ بہت جلد ایک عالمی معجزہ، ایک عالمی جلوہ حسینی انشاءاللہ پوری دنیا ایک دفعہ پھر اس سال دیکھے گی. اربعین حسینی میعادگاہ ہے، وعدہ گاہ ہے صاحبان ایمان کی، ان لوگوں کی کہ جو قافلہ حسینی سے پیچھے رہ گئے. اس وجہ سے نہیں پیچھے رہ گئے کہ وہ حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ دیر سے زمانے میں آنے کی وجہ سے یہ قافلہ پیچھے رہ گیا. اور جب یہ قافلہ پیچھے رہ گیا تو دل میں یہ تمنا ہے کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کاش اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کی رکاب میں جنگ کرتے اور آپ کے قدموں میں جام شہادت نوش کرتے. تو یہ اربعین حسینی اسی میعاد گاہ کی موقع ہے اور وہی وعدہ گاہ ہے حسین ابن علی کا حرم، کہ جس کی طرف پوری دنیا سے قافلے رواں ہیں. اور یہ 180 کلومیٹر کا سفر جو نجف سے کربلا ہے، یہ واقعا ایک بہشت کا منظر ہے. اور عزیز ساتھیوں، اربعین کے اوپر یقیناً مجھ سے پہلے لوگوں نے بات کی ہوگی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اربعین کے حوالے سے دو تین جملے، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور جو موضوع مجھے دیا گیا اس حوالے سے بات کروں گا تھوڑی سی. عزیز ساتھیوں، اربعین اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو معنوی ہے، ایک پہلو اجتماعی سیاسی ہے. معنوی پہلو آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنا حسین ابن علی کے حرم کی زیارت کا ثواب ہے، اللہ نے جتنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب لکھ دیا ہے اور مختلف آئمہ نے بیان کر دیا ہے، خود رسول خدا نے بیان فرمایا. آپ سوچیں، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، فرمائے کہ جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی کربلا میں، گویا اس نے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی. صرف ایک یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی، امام حسین کی زائرین کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی. اور جو سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ما صلی اللہ علیہ، ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کہ حسین ابن علی کے قتل میں یعنی شہادت میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں, بجھنے والی نہیں ہے. یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی, ہمیشہ اس میں سے آگ نکلتی رہے گی, گرمی آتی رہے گی, لوگوں کو گرماتی رہے گی. کبھی وہ قوم کے جو حسین ابن علی سے محبت کرتی ہے, حسین ابن علی سے عشق کرتی ہے, حسین ابن علی کا غم مناتی ہے, ایسی قوم جو حسین ابن علی کا کی ہر سال زیارت کرتی ہو اور جس کا عشق یہ ہو کہ وہ حسین ابن علی کی زیارت کرے, ایسی قوم کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی, ہمیشہ ان کے اندر ایک شعلہ جلتا رہتا ہے جو ان کو حرارت دیتا رہتا ہے. اور وہ شعلہ کیا ہے؟ شعلہ محبت حسین ہے. تو جی ساتھیوں, یہ ایک خصوصیت حسین ابن علی کے ماننے والوں کی, یہ خصوصیت کسی اور قوم کی ہے ہی نہیں. اللہ نے یہ خصوصیت اور یہ صفت صرف حسین ابن علی کے عزاداروں کو اور حسین ابن علی کے زائرین کو, حسین ابن علی کے محبوں کو, عاشقوں کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے. لہذا شیعہ قوم, آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہو اس کے متعلق, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ قوم بڑی ٹھنڈی قوم ہے. شیعہ قوم کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شعلہ ہے جو ہر مومن کے دل میں جل رہا ہے, وہ حسین ابن علی کے عشق کا ہے, وہ حسین ابن علی کی محبت کا ہے, وہ حسین ابن علی کی زیارت کا ہے, اور حسین ابن علی کے غم کا شعلہ ہے کہ جو ہمیشہ آپ کو حرارت دیتا رہتا ہے. بس وہ مومن کہ جس کے اندر یہ حرارت ہو, وہ کبھی خاموشی سے کہیں بیٹھ نہیں سکتا, وہ ظلم کے مقابلے میں کبھی سکوت نہیں کر سکتا, وہ ظالم کے مقابلے میں کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شعلہ ہے جو مسلسل جل رہا ہے اور اسے ظلم کے خلاف ابھار رہا ہے, مظلوم کی حمایت میں ابھار رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعلہ وہی شعلہ ہے جو حسین ابن علی کی محبت کا شعلہ ہے. یعنی حسین ابن علی سے ایک نسبت ہے, ایک سنخیت ہے. مومن کو حسین ابن علی سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سنخیت. یعنی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کیا ہوتا ہے بیٹا جو؟ یعنی ایک نسبت ہے اس کی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی جو جذبہ حسین ابن علی کا تھا, وہ اگر فرض کر لیجیے اپنے پورے کمال کے اوپر جذبہ تھا, تو کچھ تھوڑا بہت جذبہ بہرحال حسین ابن علی کے ماننے والے کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. ظلم سے مبارزہ, ظلم سے مقاومت, ظلم سے جنگ کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا, یہ حسین ابن علی کا تحفہ ہے حسین ابن علی کے ماننے والوں کے لیے. تو حضرت محترم, پہلی چیز ہے مانوی پہلو کہ جس کے حوالے سے بہت ساری باتیں یقیناً ہو چکی ہوں گی, اور کہا گیا کہ جو شخص بھی حسین ابن علی کے روضے کی طرف پائے پیادہ جائے گا, پیدل جائے گا, تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر قدم کے عوض اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دے گا. یہ روایات آپ نے سنی ہوئی ہیں, بہت ساری روایات. اور جان محترم, خود امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا, کہا تھا کہ غم حسین کی بات ہو رہی تھی, عزاداری کی بات ہو رہی تھی, فرمایا تھا کہ دیکھو حسین ابن علی کے غم میں جب انسان آنسو بہاتا ہے تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے. اس آنسو کے ذریعے سے, اس عزاداری کے ذریعے سے انسان جتنا جلدی خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور جتنا زیادہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے, اتنا کسی عبادت میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا. تو یہ عزاداری سید الشہداء افضل القربات میں سے, سب سے بہترین عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک کر سکتا ہے. اور اللہ نے یہ تحفہ آل محمد کے چاہنے والوں کو عطا فرمایا, عزادارہ نے سید الشہداء کو عطا فرمایا. عزیز ساتھیوں, ہم کتنا شکر ادا کریں اس ایک نعمت کے اوپر جو اللہ نے آل محمد کے چاہنے والوں کو عطا فرمائی, عزاداراں نے سید الشہداء کو عطا فرمائی, ماتنیوں کو عطا فرمائی, سخنوروں کو عطا فرمائی, اور حسین ابن علی کے غم میں رونے والوں کو عطا فرمائی. صرف یہ ایک نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, ہم اس کا شکر اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے اور شکرن للہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں, تب بھی اللہ کی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. زن محترم, کربلا مقاومت, ریزسٹنس اور مزاحمت سے جڑی ہوئی ہے, یاد رکھیے گا. اگر کوئی کربلا کو مزاحمت سے دور کرتا ہے, ریزسٹنس سے دور کرتا ہے, ظلم سے مقابلہ اور ظلم سے مبارزہ, اس سے اگر آپ کربلا کو جدا کر دیں تو کربلا میں کیا بچے گا مجھے بتائیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا قیام غلط تھا, حسین ابن علی کا قیام ظلم کے خلاف تھا. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ ہے, حسین ابن علی کی ذات میں بھی اسوہ ہے, اور خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لکم فیہ اسوہ, میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے, ماڈل ہے, میں ماڈل ہوں تمہارے لیے, میں اسوہ ہوں تمہارے لیے. لہذا اگر سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے ظلم کے خلاف مبارزہ کیا تھا, ظلم کے خلاف قیام کیا تھا, عدل الہی کے نفاذ کے لیے قیام کیا تھا, تو ہمارے لیے اسوہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے لیے ماڈل ہے حسین ابن علی کی ذات, تو ہمیں بھی اپنے زمانے میں یہ کوشش کرنی چاہیے. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جناب ہمیں صرف حسین ابن علی پر رونا چاہیے؟ حسین ایک ہی تھا اور یزید ایک ہی تھا, اور کربلا ایک ہی ہے, اس کے بعد سب کچھ ختم. آپ کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ روئیں اور جنت میں جائیں, آپ کی ایک آنسو سے آپ کو جنت مل جائے گی تو آپ جنت میں جائیں, باقی کوئی اور ذمہ داری نہیں, کوئی اور ذمہ داری نہیں. یہ کون سی عزاداری ہے بھائی؟ یہ کون سے امام حسین کو آپ مانتے ہیں؟ یہ کون سا مکتب عاشورہ ہے جسے آپ مانتے ہیں؟ مکتب عاشورہ تو ایک انقلابی مکتب ہے, ایک مبارزاتی مکتب ہے, ایک انقلابی مکتب ہے, ایک ایسا مکتب ہے کہ جو سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرتا ہے, جو بزدلوں کے اندر شجاعت کی حرارت پیدا کرتا ہے, ایک ایسی قوم کہ جو سست بیٹھی ہو, کربلا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر انقلاب کی روح پھونکتا ہے. اگر کربلا سے آپ کو انقلاب کا پیغام نہیں ملتا, اگر کربلا سے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آئیڈیالوجی سے آپ کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ملتا, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے عزاداری سے کیا سیکھا. یعنی ساری دنیا انقلاب سیکھ رہی ہے امام حسین سے, اور ہمارے عزادار آ کر کہیں گے جناب امام حسین کا تو انقلاب سے کوئی تعلق نہیں, امام حسین کو تو انقلاب سے. یعنی ہم نے ساری زندگی یہی ثابت کرنے میں لگایا کہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی, اور آل محمد علیہ السلام ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہے. اور آج نہ جانے کیا کیا فلسفے بہرحال بھگارے جا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں, میں زیادہ اس طرف بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے, تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جو عوام پسند نہ ہو بلکہ امام زمانہ پسند ہو. یعنی امام اسے لائک کریں, اللہ اسے پسند کرے, امام حسین اسے پسند کریں. آپ ایسے کربلا کی ایسے تفسیر نہ کریں کہ جس سے قوم سست ہو جائے, ایسے تفسیر نہ کریں کہ جب عزاداری پر وقت آئے تو قوم کہے جناب ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے, امام زمانہ خود ہی آ کر عزاداری بچا لیں گے. آپ جب لوگوں سے انقلابی روح چھین لیں گے, جب آپ کربلا کی ایسی تفسیر کریں گے کہ آپ کی شرعی ذمہ داری کوئی نہیں ظلم سے مقابلہ کرنے کی, تو پھر عزاداری پر پابندی لگانا بھی تو ظلم ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے نوجوان کہیں گے بھائی ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے, ظلم سے مبارزہ کرنا, عزاداری کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں. تو عزیزان محترم, ایسے فلسفوں سے اللہ ہم سب کو معاف رکھے. اور ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، ایک بہت بڑا مسئلہ، جو میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ، آخر تفسیریں ایسی کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ جو عجیب و غریب کربلا کی تفسیریں آج 1400 سال کے بعد، اس دوران میں تو کسی نے نہیں، کسی شیعہ نے آج تک یہ باتیں نہیں کی، آج ہمارے اس زمانے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ سقیفہ میں دین و سیاست جدا ہوئے تھے، جبکہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور دعوت غدیر تک، یعنی غدیر کے اجتماع تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر بیماری تک، رسول اللہ نے ایک چیز کی نصیحت کی، اور وہ کیا ہے کہ دیکھو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں چلا جاؤں گا تو اسلام یتیم ہو جائے گا، مسلمان یتیم ہو جائیں گے، بلکہ نہ اسلام یتیم ہوگا نہ مسلمان یتیم ہوں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کی سرپرستی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کی سرپرستی کے لیے تا قیام قیامت ایک نظام قائم کیا ہے، جسے کہتے ہیں نظام ولایت ائمہ اہل بیت۔ اور یہ کون سا نظام ولایت ائمہ اہل بیت ہے؟ جس میں دین و سیاست آپس میں جدا نہیں ہے۔ غدیر میں دین و سیاست کی ہم آہنگی کا اعلان ہوا ہے، جب سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب سے دین و سیاست کی ہم آہنگی کا اعلان ہوا ہے۔ یہ تو سقیفہ کے اندر آ کر کہا گیا کہ دین کسی اور سے لیں گے اور حکومت کسی اور کی ہوگی، لیکن غدیر میں یہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ غدیر میں اعلان ہوا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی کیا مانا ہے یہاں؟ مولائیت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی کیا ہے؟ یہاں ولایت کا معنی ہے حکومت، کہ آج میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، کل علی ابن ابی طالب اس کے حاکم ہوں گے، یعنی حکومت ان کے اختیار میں ہوگی، اللہ کی طرف سے حکومت کے وہ حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد امام حسن ہوں گے، پھر امام حسین ہوں گے۔ یعنی وہ امام مانوی اعتبار سے بھی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی ہیں، حکومت اور اقتدار بھی انہی سے مختص ہے، کسی اور کو حق حکومت نہیں ہے۔ سارا جھگڑا شیعہ نے حیدر کرار کا پوری تاریخ میں جو دوسروں سے رہا، دوسرے مسالک سے رہا، وہ کیا رہا؟ وہ یہی رہا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ائمہ علیہ السلام کو حجت خدا بھی بنا کر بھیجا ہے، یعنی دین کے اعتبار سے دین بھی وہ بیان کریں گے، اور حق حکومت بھی صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کو، کسی اور کو حق حکومت نہیں ہے۔ تو یہ دین و سیاست کی ہم آہنگی، یہ شروع سے تشیع کا ترہ امتیاز رہا، لیکن افسوس کے ساتھ کچھ لوگ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، دین و سیاست کی جدائی کے قائل ہو گئے، یعنی ہمارے شیعوں کے اندر۔ اہل سنت میں تو شروع سے چل رہا تھا یہ، لیکن ہمارے شیعوں کے اندر بھی یہ لوگ پیدا ہو گئے کہ جو کہنے لگے کہ نہیں جناب، سیاست اور ہے، دین اور ہے، یعنی ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، خمس نکالیں گے، سچ بولیں گے، اچھا کاروبار کریں گے، حلال رزق کمائیں گے، لیکن حکومت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، حاکم کون ہو، حکومت کیسی ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی انفرادی کیپیسٹی کے اندر عبادت کرنے کے مجاز ہیں، سیاست میں حصہ لیں نہیں، یہ شجر ممنوع ہے۔ شہید قائد علامہ عارف الحسینی نے، جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، امام خمینی کی فکر جنہوں نے 1400 سال کے بعد دوبارہ سے دنیا کو اصلی اسلام بھی سمجھایا، اصلی تشیع بھی سمجھائی ہے۔ تشیع بہت ساری چیزیں الحمدللہ دوسرے مسالک کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ ٹھیک تھی، لیکن پھر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم کہ دین و سیاست کی جدائی والا مسئلہ، یہ خود شیعوں کے اندر بھی گھر کر چکا تھا، حوزہ علمیہ کے اندر، علماء کے اندر، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مدارس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے۔ کہ ہم دین و سیاست کو جدا سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ مولانا صاحب سے آپ نماز کی بات کر سکتے ہیں، فقہی مسئلے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ملک کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، خود آپ کے شیعوں کے اندر کوئی قومی مسئلہ پیش آ گیا، تو بعض دفعہ نہ ہماری توقع ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کو اس میں رول پلے کریں گے، نہ ان کی توقع ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے کہے گا کہ میں قومی سطح کے اوپر کوئی رول پلے کروں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے، نہ آپ ان کی ڈیوٹی سمجھتے ہیں نہ وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہے نماز پڑھانا. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے پولیٹیشنز کا، سیاست دانوں کا کام ہے سیاست کرنا، مولانا حضرات کا کام ہے مسجد سنبھالنا. یہ جو دوئیت ہے زان محترم، اسی کو کاٹا ہے غدیر نے، اسی کو کاٹا ہے حسین ابن علی نے. حسین ابن علی کا قیام کیا تھا؟ جہاں دین کے احیاء کے لیے تھا، وہاں اس بات پر بھی خط بطلان کھینچا حسین ابن علی نے کہ حاکم بھی لوگوں کی مرضی کا نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی کا ہوگا. اور وہ کون تھا؟ یزید کے مقابلے میں حسین ابن علی تھا. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دین کا احیاء کیا، قرآن کا احیاء کیا، انہی تعلیمات میں سے، قرآن کی تعلیمات میں سے اور دین کی تعلیمات میں سے ایک چیز کیا ہے کہ حاکم بھی خدا کا قبول کرنا پڑے گا تمہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام زانِ محترم اس کا ایک سبب یہ ہے، ایک سبب. تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر آپ انقلاب سے پہلے کی سپیچز اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ تقریباً اکثر خطابات امام خمینی کے اسی بات کے اوپر، کہ لوگ دین و سیاست کو جدا سمجھتے تھے. امام خمینی کا سارا استدلال اس کے اوپر تھا کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے. شہید قائد علامہ عارف الحسینی نے پاکستان کی سرزمین پر اسی بات کا اعلان کیا. 6 جولائی قرآن و سنت کانفرنس 1987 مینار پاکستان لاہور، وہاں پر شہید قائد کی آپ تقریر اٹھا کر دیکھیں، بہت جامع، بہت مفصل اور بہت زبردست تقریر جو منشور ہے تشیع کا پاکستان کی سرزمین پر. واقعا اگر کوئی شیعہ قیادت کے افکار کو جاننا چاہتا ہے کہ ہم پاکستان میں کیا چاہتے ہیں، تو میری گزارش ہے خصوصاً جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ شہید قائد کی یہ تقریر ضرور سنیں. 6 جولائی قرآن و سنت کانفرنس یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، شہید جو بایوگرافی کی کتابیں. شہید نے واضح طور پر اس میں اعلان کیا کہ، یاد رکھیے گا بہت اہم نقطہ شہید نے بیان کیا، شہید نے کہا کہ دیکھو جب ہمارے اپنے حقوق ہیں، شیعوں کے حقوق ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے کچھ حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیں بھائی ہے یا نہیں ہے؟ نا. سب سے بڑھ کر ہمارا مذہبی حق ہے. ہم شیعہ ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہماری امام بارگاہ ہیں، ہماری عزاداری ہے، ہماری مجالس ہیں، ہمارے جلوس ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب سید محمد دہلوی سے لے کر مفتی جعفر حسین صاحب، اور مفتی جعفر حسین صاحب سے لے کر شہید قائد تک، اور آج تلک پاکستان کی سرزمین پر آپ کو عزاداری کا بنیادی حق دینے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. ابھی میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی، سندھ میں اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن آپ پنجاب جائیں، کے پی کے میں جائیں، آپ کہیں بھی اپنی چار دیواری کے اندر آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پنجاب میں چار دیواری کے اندر مجلس کرنے کی اجازت نہیں. آپ نہیں مجلس کرنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں. پرانی 100 سالہ پرانی مجلس ہے، کہتے ہیں این او سی لینا پڑے گا. ہر سال مجلس کا این او سی لینا پڑے گا. 200 سال سے جلوس نکلتا ہے فرض کر لیجئے کسی جگہ پر، کہتے ہیں ہر سال این او سی لینا پڑے گا اور ہماری مرضی این او سی دیں یا نہ دیں. بہت سی جگہوں پر جلوس روکا، بہت سی جگہوں پر مجالس روکی. یہ کتنا بنیادی حق ہے. یعنی اگر عزاداری سید الشہداء کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو پھر تشیع کے اندر کیا بچے گا؟ مجھے بتائیے، تشیع زیرو ہوگی، زیرو. اور یہ زیرو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر. تو شہید نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے جاتے ہیں، اور یہ بنیادی حقوق پر جب ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ بنیادی حقوق اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک آپ یا احتجاج کرو، یا اس سے بہتر طریقہ کیا ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھو کہ جہاں پالیسیاں بنتی ہیں. جہاں فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، ان محکموں کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں، اگر آپ وہاں جا کر نہیں بیٹھو گے تو پھر فیصلے کون کرے گا؟ سپاہی صحابہ کے لوگ فیصلے کریں گے. وہ پارلیمنٹ میں بھی جانے کے لیے بے چین ہیں اور وہ گئے ہیں، سینٹ میں بھی جانے کے لیے بے چین ہیں اور وہ گئے ہیں، اور وہ ان اداروں کے اندر بھی ان کا نفوذ ہے کہ جہاں پر بنیادی فیصلے ہوتے ہیں، ملک کی پالیسی بنتی ہے، پالیسی میکنگ اداروں میں ان کا نفوذ ہے، وہ آپ کے خلاف پالیسی بناتے ہیں. آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو لا تعلق ہیں، ہم تو عبادت کرنے والے، ہم تو عزاداری کرنے والے. بھائی عزاداری کے اوپر ہی پابندی لگانا چاہتے ہیں، وہ شیعت کے خلاف بل لانا چاہتے ہیں. کتنی ٹرائیاں کی ہیں ابھی پچھلے سال تک، آپ دیکھیں کہ مسلسل شیعت کے خلاف بل لانا چاہتے ہیں. اس بل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی سینٹ میں پیش کرتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں، کبھی پنجاب اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر؟ شیعوں کو محدود کرنا چاہتے ہیں. وہ مثالیں دیتے ہیں سعودی عرب کی، کہ جیسے سعودی عرب میں چار دیواری کے اندر عزاداری ہوتی ہے اور وہیں تک محدود رہتے ہیں، ایسے ہی ان کو محدود رکھا جائے. اور جان محترم میں تو عرض کر رہا ہوں کہ چار دیواری میں بھی آپ کوئی نئی مجلس نہیں کر سکتے پنجاب میں اور کے پی کے اندر، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ بیماری کچھ عرصے بعد سندھ کے اندر بھی آئے گی، کیونکہ پالیسی بنانے والے ایک ہی لوگ ہیں جو وہاں بھی بیٹھے ہوئے یہاں بھی بیٹھے ہوئے. تو جب تک آپ کی مضبوط اور توانا آواز سندھ اسمبلی میں نہ ہو، پیپل یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نمائندوں کی بات نہیں کر رہا، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے نمائندے، میں شیعہ نمائندوں کی بات کر رہا ہوں. وہ جو شیعہ نمائندے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں وہ خدمت کرتے ہیں، میں ان کی خدمت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ اتنی سی خدمت کر پاتے ہیں چونکہ وہ پارٹی پالیسی کے پابند ہوتے ہیں. ایک انسان جو آزادانہ طریقے سے شیعوں کے ووٹ کے ذریعے سے قوم نے اسے پارلیمنٹ میں بھیجا ہو، قوم نے اسے سینٹ میں بھیجا ہو، وہ آزادانہ اپنی تشیعوں کی بات کر سکتا ہے، وہ کھل کر اپنے حقوق کی بات کر سکتا ہے. ایسے کوئی پارٹی والا نہیں بات کر سکتا، پولیٹیکل پارٹی والا نہیں بات کر سکتا. اور اس کی ایک زندہ ترین مثال آپ نے دیکھا کہ مجلس وحدت المسلمین کے جو نمائندگان چاہے کوئٹہ میں ہوں، چاہے وہ پنجاب کے پنجاب اسمبلی میں ہوں، چاہے بلوچستان اسمبلی میں ہوں، یا اس وقت قومی اسمبلی میں پارا چنار کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ہمارا ممبر نمائندہ اسمبلی قومی اسمبلی حمید حسین صاحب، آپ دیکھیں کتنی دفعہ اس نے پارا چنار کا مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھا، ایک بندہ ہے لیکن قومی اسمبلی میں اٹھاتا ہے. ایک بندہ بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اگر آپ سوچیں ہم 10 لوگ قومی اسمبلی میں بھیجیں، اگر ہم 20 لوگ قومی اسمبلی میں بھیجیں، آپ کتنی بڑی طاقت ہو. آپ کو اتنی آسانی سے بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی شوق نہیں ہے اسمبلی میں جانا، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. دنیا داری ہو تو اس پہ لعنت ہے، اگر یہ شوق ہو تو پھر یہ حرام ہے، یہ حرام شوق ہے. چونکہ اقتدار ہدف نہیں ہے، اقتدار وسیلہ ہے. یہ اقتدار یا پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا، یہ سینٹ کے اندر پہنچنا وسیلہ ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اور یہ واجبات میں سے آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے، واجبات میں سے ہے. جیسے یہاں امام بارگاہ کو کوئی مسئلے آ جاتے ہیں تو بالآخر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا اثر و نفوذ استعمال کرتے ہیں، کہاں؟ انتظامیہ میں. اگر آپ کا اثر و نفوذ نہیں ہوگا تو انتظامیہ آپ کے اوپر کیا کرے گی؟ پابندیاں لگائے گی. تو آپ اپنا اثر و نفوذ استعمال کرتے ہو، کسی سے بات کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے. تو جتنا آپ کا اثر و نفوذ ہوگا اتنی اس امام بارگاہ اور اس کے رہنے والے اور نمازیوں کے لیے پریشانیاں کم ہوں گی. یہ واجبات میں سے ہے، اتنا اثر و نفوذ آپ کا ہونا چاہیے. تو آپ ملکی سطح پر دیکھو، آپ کا مسئلہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ جی بی کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ پاکستان کے اندر شیعہ نسل کشی کا جینوسائیڈ جو اس ملک کے اندر شیعوں کا کیا گیا، اور عزاداری سید الشہداء جو ہماری شہرگ حیات ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر عزاداری نہیں تو پھر شیعوں کو جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. میرا تو یہ ایمان ہے، جس دن پاکستان میں عزاداری پر پابندی لگ جائے اس دن ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے. معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزاداری ہے تو شیعت ہے، عزاداری ہے تو ہم ہیں، عزاداری نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، سب کچھ زیرو ہے۔ زان محترم، اس ملک میں بڑی سازشیں آپ کے خلاف، شہید قائد علامہ عارف الحسینی نے جو قرآن و سنت کانفرنس میں اعلان کیا تھا، وہ اسی بات کا اعلان کیا تھا کہ اب جب ہمارے حقوق اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم پولیٹکس کے اندر آئیں، تو ہم اس کی خاطر پولیٹکس کے اندر آئیں گے اور اسے واجب سمجھ کر اس عمل کو انجام دیں گے۔ لہذا انتخابی سیاست کے اندر آئے شہید، بہرحال ان کو موقع نہیں ملا اور 4.5 سال میں وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کچھ عرصے پولیٹیکل ہمارا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر وہ رک گیا۔ لیکن ازانی کو گرامی، الحمدللہ 2010 کے بعد مجلس عبیدت مسلمین نے 2013 سے اپنے سیاسی فعالیت کا آغاز کیا، 2013 میں، پھر اس کے 2015 میں، 2018 میں، 2022 میں، 23 میں، الحمدللہ آج ایک سینیٹر، ایک انقلابی عالم دین، الحمدللہ بولنے والا، بات کرنے والا، یعنی علامہ راجہ ناصر صاحب، جسے پوری دنیا پہچانتی ہے، جو تشیعوں کا ایک زبردست نمائندہ ہے، جو عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، اور مجاہد بھی ہے، جو بابصیرت بھی ہے، جو بے دھڑک اپنی بات کرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتا ہے، نہ حکومت سے ڈرتا ہے، نہ کسی قوت سے ڈرتا ہے، وہ اپنی بات پوری کرتا ہے، اور جو کہتا ہے اس پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تشیعوں کی نمائندگی ہے الحمدللہ۔ زان محترم، اگر آپ سوچو ایک نہیں، ہمارے پاس 10 علامہ راجہ ناصر جیسے لوگوں سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر، کوئی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکتا؟ یہ ایسی بات ہے جیسے میں ایک چھوٹے سے بچے کو، 2-3 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو سمجھاؤں 2+2 بیٹا کیا ہوتا ہے، وہ 5 تو نہیں کہے گا نا، پڑھا لکھا بچہ اتنا تو سمجھتا ہے کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا، یہ 2+2 کا مسئلہ ہے، اگر یہ بھی ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی اللہ ہی حافظ، اللہ ہی حافظ۔ بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ شہید قائد کا سارا ارمان یہ تھا، ساری خواہش یہ تھی کہ شیعہ قوم سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو، جہاں تعلیمی میدان میں ہم آگے ہوں، جہاں اخلاقی میدان میں ہم آگے ہوں، جہاں کردار سازی میں لوگ انگلی اٹھا کر کہیں کہ وہ علی کا شیعہ جا رہا، اس کا کردار دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، یہ تعلیم یافتہ شخص، یہ علی کا شیعہ ہی ہو سکتا ہے۔ جہاں ہم دیگر میادین کے اندر ہم نے اپنا سکہ منوایا ہو، وہاں سیاست میں بھی ہمیں اپنا سکہ منوانا چاہیے۔ ایک جمہوری عمل ہے پاکستان کے اندر، ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ کوئی وائلیشن نہ کرو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو، لیکن پرعام طریقے سے اپنی سیاسی تحریک کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے تو ہم پاکستان میں ایک طاقتور قوم بن کے سامنے آئیں گے، کہ دشمن آسانی کے ساتھ آپ کو ترنے والا نہیں سمجھے گا کہ یوں جناب حلق میں اتار لیں۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب ہم دین کو سیاست سے جدا نہیں سمجھیں گے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بار بار، یعنی ایک ایسی بات ہے جیسے سامنے یہ بوتل رکھی ہے نا، اس پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ بوتل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھی دلیل دینی پڑی ہے کہ بھائی یہ بوتل ہے، اس کے اندر پانی ہے، بوتل ہے، پانی ہے۔ 10 دلیلیں دوں آپ حیران رہ جائیں گے، کہیں گے کہ مولانا یہ تو سامنے کی چیز ہے، آپ کو اس کے اوپر دلیل کیوں دے رہے ہو؟ تو سیاست اور دین کی ہم آہنگی اسی طرح سے آپس میں ہم آہنگ ہیں اور آپس میں اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں، قرآن میں، اسلام میں، شریعت میں، فقہ میں، عقیدے میں، اخلاق میں، عبادت میں، اس طرح سے سیاست دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس کو جدا کرنے والا وہ کم از کم اس کا غدیر سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کی جو صحیح آئیڈیولوجی ہے وہ یہ، ہاں اقتدار، آخری جملہ عرض کرتا ہوں، اقتدار برائے اقتدار، اقتدار کرسی اور سیاست فقط اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے، یہ حرام ہے، اور ایسا شخص لعنتی ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن اگر یہی اقتدار جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا ابن عباس سے ٹوٹی ہوئی جوتی کو سی رہے تھے. ابن عباس آئے اور ابن عباس نے آ کر کہا کہ یا علی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت کا بڑا شوق ہے. تو علی نے کہا, چونکہ مولا علی دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی حکمرانی میرا حق ہے, خلافت میرا حق ہے, مولا کے خطبے موجود ہیں, تو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ علی کو بڑی لالچ ہے حکومت کی. تو مولا نے وہاں پہ کیا ارشاد فرمایا, مولا نے کہا کہ ابن عباس یہ جو میں جوتی جوڑ رہا ہوں نا, ٹوٹی ہوئی جوتی جوڑ ہے, کیا اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی بازار میں, اگر اس کو بیچا جائے تو کتنے پیسے ملیں گے؟ کہا مولا اس کے تو کوئی پیسے نہیں ملیں گے. کہا واللہ میری نظر میں اس سیاست اقتدار اور حکومت کی ویلیو اس ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہے, مگر اس حکومت کے ذریعے سے میں عدل الہی کو قائم کرنا چاہتا ہوں, میں ظالم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, میں مظلوم کی حمایت کرنا چاہتا ہوں, میں بھوکے کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں, میں وہ امیر کہ جو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں ان سے نوالہ لے کر غریبوں کو دینا چاہتا ہوں. تو یہ وسیلہ ہے حکومت, اور اگر یہ وسیلہ ہے تو یہ واجبات میں سے ہے, یہ عبادات میں سے ہے, اور یہ ہم سب کا دینی شرعی اجتماعی قومی سیاسی فریضہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شہید قائد علامہ عارف الحسینی اور سب سے بڑھ کر آئمہ اطہار علیہ السلام کے افکار کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. بارِ الٰہی بالخصوص جو لوگ اربعین پر زیارات کے لیے جا رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیں, دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں, اور یہ ہمارا جو امام بارگاہ ہے یہاں بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان تمام شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے, ملت جعفریہ کے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کے زائرین اور شیعوں میں شمار فرمائیں, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.